الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برائی مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت کے لیے منہ کرتا ہے. اینما تکونو تم نیک کاموں میں لگے رہو جہاں کہیں بھی ہو. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں فول وجہک شطر المسجد الحرام تو آپ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یہ حکم بالکل حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ جس جگہ پر بھی سفر میں باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے. وحیث ما کنتم تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو. لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ ان مخالفین لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہے ظالم ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فلا تخشوہم آپ ان سے نہ ڈریے واخشونی آپ مجھ سے ڈرا کیجیے. ولیتم نعمتی علیکم تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں. ولعلکم تہتدون تاکہ دنیا میں آپ راہ حق پر یعنی ہدایت پانے والے ہو جاؤ. گزشتہ درس سے آپ کو معلوم ہے تحویل قبلے کی بات چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ میں صحیح روایت کے مطابق 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اور کچھ مصلحتوں کے مطابق حکم فرمایا کہ اب اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف نہ کیجئے بلکہ کعبہ کی طرف قبلہ نہ بنا دیجئے. اور آپ بالکل نہ ڈریے اس لیے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے یا منافقین جو ہے یا اہل کتاب ہے وہ کسمہ قسم کے اعتراض کریں گے. مشرکین کے لیے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہمارے قبلے یعنی کعبے کی طرف کر لیا ہے تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ان قریب وہ ہمارے دین کو بھی قبول کر لیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ پھیرنے کا حکم دیا بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تو اہل کتاب یعنی نصارہ کو یہودیوں کو بہت دکھ پہنچا بہت تکلیف ہوئی کہ اب آپ نے کیا وجہ ہے کہ ہمارے قبلے سے اپنا چہرہ پھیر لیا. اور منافقین کے بارے میں تو معلوم ہی تھا کہ وہ تو مکہ مکرمہ میں کس مہا قسم کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اس نبی کو دیکھو، کبھی کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر رہے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف کر رہے ہیں، ان کے چہرے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، ان تمام نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعتراضات کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو اس پارے کے شروع میں پہلے بتا دیا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مِنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ بیوقوف لوگ آپ سے سوال کرتے رہیں گے کہ کیا بات ہے، آپ نے چہرے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کیوں پھیر لیا، اور کس مہا قسم کے یہ لوگ سوال کریں گے۔ لیکن آپ ان کے سوال کی طرف توجہ نہ دیجئے، اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی جہت، سمت اور قبلہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے۔ مشرکین کے لیے دیکھو، وہ اپنا چہرہ ادھر کرتے تھے کعبہ کی طرف عبادت میں، اور یہود نصارہ، یہود تو اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اور نصارہ لوگ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا چہرہ مشرق کی طرف نہیں فرمایا، وہ بھی اپنی نماز اور اپنی عبادتیں اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا چہرہ متعین کر لیا تھا۔ اگر ہم، اللہ فرماتے ہیں، ہم بھی اپنے قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے اگر قبلہ بنا دے کعبہ کو، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی سوال کی بات نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف یہ اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چہرہ کرنا اور اس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کا مطلب یہ کوئی سوال کی چیز نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کا کام کرنا چاہیے، آدمی کو نیکی کا کام کرنا چاہیے، عبادت کا کام کرنا چاہیے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کرنا چاہیے۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم کر دیا ہے، اس کی طرف آدمی کو توجہ کرنی چاہیے۔ اسی کو فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اپنے چہرہ اگر چاہے قبلہ کی طرف ہو، چاہے بیت المقدس کی طرف ہو، یہ تو حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر کے کس کی طرف کر دیجئے، کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجئے۔ اصل تو یہ ہے کہ بس جو حکم کرے اللہ پاک اس کو بجا لانا ہے، اور خصوصاً نیکیوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو، دیکھو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ قیامت کے دن جمع کر دے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں اللہ پاک نے سب کو جمع کر دیا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، چارے ہی مسلمانوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، اسی طریقے سے حکم فرما دیا کہ جس طریقے سے دنیا میں ہم نے تم کو حکم کر دیا، یور فیس مس بی ٹوورڈز قبلہ، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم تم سب کو جمع کر دیں گے، جہاں کہیں بھی تمہاری موت ہو جائے، جہاں کہیں بھی تم کو دفن کر دیا جائے، ہر آدمی کو قیامت کے دن اللہ پاک ایک جگہ پر جمع کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہے، اللہ سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ is over power to bring everyone in one place on the day of قیامت۔ وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ اللہ پاک نے حکم فرمایا، تم جہاں کہیں بھی نکلو سفر میں، تو پھر اپنا چہرہ، اور جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ حکم ہے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کے بارے میں تین مرتبہ حکم فرمایا ہے، ایک آیت کو ریپیٹ فرمایا تین مرتبہ۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلی آیت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں کعبہ میں، یعنی حرم شریف کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو حکم کیا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر دیجئے نماز میں. اور دوسری آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو عرب کے علاقوں میں جہاں کہیں رہتے ہو ان لوگوں کو حکم کر دیا جاتا ہے، یعنی کعبہ سے بالکل باہر ہو، حرم سے بالکل باہر ہو، حرم سے باہر ہو، ایسے لوگوں کو حکم کر دیا گیا کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف یعنی قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر دیجیے، کیجیے نماز کے اندر. اور وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عرب کے علاوہ اور جگہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیجئے. یہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ پاک نے تین مرتبہ یہ آیت اتاری ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی آیت جو نازل فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خواہش فرماتے تھے، آپ کی دلی تمنا تھی کہ میرا قبلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا قبلہ ہو جائے، اس پر بشارت پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دوسری آیت فرمایا اس لیے کہ اللہ پاک نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تورات میں، اللہ منشن تورات، اللہ منشن زبور انجیل کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا قبلہ وہی قبلہ ابراہیمی ہوگا اور ان کا چہرہ یعنی ان کا قبلہ ہم کعبۃ اللہ کو بنا دیں گے. تو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے جو تورات میں ہے، جو زبور میں ہے، جو انجیل میں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا ہے، اس بات کی بشارت اور اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے اللہ پاک نے دوسری مرتبہ یہ آیت اتاری ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور تیسری آیت وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اللہ نے تیسری مرتبہ حکم دیا تاکہ مخالفین نبی پر کسی قسم کا الزام نہ کریں، کسی قسم کا الزام نہ کریں، جیسا کہ مشرکین کی تمنا ہے کہ اب نبی کا چہرہ قبلہ چہرہ ہمارے قبلے کی طرف ہو گیا تو یقیناً ہم نبی ہمارے دین کو قبول کر لیں گے، کسی قسم کا الزام نہ ہو. فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیجئے تاکہ ان مخالفین کو، لوگوں کو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے منافقین ہو، کسی کو بھی گفتگو اور آپ کے خلاف بات کرنے کی مجال نہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں بعض ظالم لوگ وہ ہے کہ ان کو یقین معلوم ہے کہ یہ بات اللہ نے انجیل میں، تورات میں یا تو زبور میں بیان فرما دی، پھر بھی یہ ظالم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے پلاننگ کریں گے، حجتیں قائم کریں گے اور اعتراض کریں گے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے نہ ڈریے، ان کے کوشچن سے، ان کے اعتراض سے بالکل نہ ڈریے، بلکہ آپ کے دل میں میرا ڈر ہونا چاہیے. وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی اتمام نعمت کو ان پر بیان کرنا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو نعمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مادی نعمت ہوتی ہے، ایک روحانی نعمت ہوتی ہے. مادی نعمت تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اور روحانی نعمت تو قرآن کریم ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جو اللہ پاک نے ہم کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور قبلہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کعبۃ اللہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کہ اللہ پاک نے اس کی نسبت کو تمام دنیا سے بھر کر رکھی ہے کہ ساری دنیا میں اگر آدمی نماز پڑھ لے تو ایک نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھ لے 27 یا 25 نماز کا ثواب ہے، لیکن اگر کعبۃ اللہ میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ پاک نے متعین فرما دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کعبۃ اللہ بھی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، کعبۃ اللہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتمام نعمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے اور نبی کو حکم دیا، تو نبی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے اور کعبۃ اللہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا جب یہ نعمتوں کو آدمی مکمل کرتا رہے گا تو یقین اللہ پاک ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاتمہ بالخیر ہے، ایمان کے اوپر موت آئے گی، آدمی کی ایمان کے اوپر موت آئے گی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پانے والے ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کا ذریعہ، اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے ان مشرکین کو نہیں دیکھا ہے کہ یہ لوگ ان نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں ناشکری کو کفر سے اللہ نے بیان فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہے، ان کی قدردانی نہیں کرتے، یہ سب سے بڑے ناشکر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے بڑی نعمت ہے اور ان کا آنا بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم تو ہے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعض جگہ پر فرمایا کہ لعلکم تہتدون، یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے تاکہ تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ، ان کی دولت سے، ان کی تلاوت کرنے سے، ان کے احکام پر عمل کرنے سے۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں بھی فرمایا ولعلکم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم، اتمام نعمت کو یہاں پر بیان فرمایا ولعلکم تهتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ اسی کو آگے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، جس طریقے سے کعبۃ اللہ کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر سے رسول کو بھیجا، تمہارے اندر سے رسول کو بھیجا، اس رسول کے طریقوں پر چلو گے تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ گے۔ کما یہاں پر تشبیہ کے لیے ہے، مشابہت کے لیے ہے۔ اور یہاں پر پھر فرمایا رسولا منکم، رسول کا لفظ ہے، نکیرا ہے، عربی میں نکیرا، یعنی جیسا کہ عظیم الشان نبی، اور وہ بھی تمہارے اندر سے، اور کئی جگہ سے نہیں، جنات میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، پچھلی قوم میں سے نہیں، تمہارے اندر رہتے ہیں عرب کے اندر سے نبی کو ہم نے بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے اندر آئے، ہماری آیات بتائے، معجزہ بتائے، قرآن اللہ کا حکم بتائے، تصدیقات یعنی تمام اللہ کے جو احکام ہیں وہ بتائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب سکھائے۔ یہ تو گویا بشارت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے پچھلے پارے میں ہم نے آپ کو تفسیر کے اندر بتایا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اللہ سے مانگا تھا کہ ایک ایسا نبی ہو انہی کے اندر سے جو ان کو کتاب سکھائے، ان کو احکام سکھائے، اور ان کا تزکیہ فرمائے، اور ان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتائے۔ وہ مقام دعا تھا، یہ مقام عمل ہے۔ یہاں مقام عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ ان کو عمل کے ذریعے بھی بتاؤ۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وہ مقام دعا ہے، یہاں مقام عمل ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اور ان کے اندر قرآن کو اتار کر تاکہ بتا دیا کہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے اور اس کے احکام کو بتائیے، معجزات کو بتائیے، اور ان کے دلوں کو پاک کر دیجئے، اور حکمت کی باتیں بتائیے، اور بہت ساری باتیں۔ وَيُعَلِّمُ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، سکھاؤ ان باتوں کو جن کو وہ نہیں جانتے، وضو کا طریقہ ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، جنابت کا طریقہ ہم نہیں جانتے تھے، غسل کا طریقہ یعنی جنابت کے بعد غسل کا طریقہ ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، استنجے کا طریقہ ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا، نماز کا طریقہ ہم نہیں جانتے تھے، قرآن میں تو حکم ہے واقم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز پڑھیے زکاۃ دیجیے، لیکن کس طرح نماز پڑھنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح تحیات میں بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے نماز میں، ان تمام کو تمام احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اسی طرح زکات کا احکام ہے، روزے کے احکام ہے، حج اور عمرے کے احکام ہے، اسی کو فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو سکھایا ان تمام احکام کو جس کو تم نہیں جانتے تھے، بلکہ صحابی فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تو وہ احکام بھی سکھائے کہ استنجا کے بیٹھنا کس طریقے سے ہے اور کس ہاتھ سے اپنے استنجا یعنی ناپاکی کو صاف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور اس پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کیجئے میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیجئے میری ناشکری نہ کیجئے، دیکھو یہاں فاذکرونی اذکرکم، اس کے بعد واو لا کر اشارہ کر دیا کہ اللہ تمہیں ذکر کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر بھی تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، واو لا کر، اللہ مرہ المعانی فرماتے ہیں کہ اس پر بھی تمہیں شکر ادا کرنا ہے، ورنہ تمہارے اندر کہاں طاقت تھی کہ تم اللہ کا ایک مرتبہ ذکر کر دیں، تمہارے اندر کہاں طاقت تھی کہ تم نماز پڑھ لیں، یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، اس توفیق کے صدقے میں اللہ پاک نے توفیق کے صدقے میں تم نے ذکر کیا، اور اس ذکر پر تمہیں اب شکر ادا کرنا ہے، جیسے میں نے سنایا تھا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ذکر کرتا 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 سو گیا، کسی آدمی نے بتایا سو جا اب تمہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے، اللہ تمہیں کوئی جواب نہیں دیتا ہے، سو گیا بس، خواب میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پوچھا تو ذکر کیوں چھوڑ دیا، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا، کیوں سو گیا، تو اس نے کیا کہا، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں، there is no answer from اللہ تبارک و تعالیٰ، I am remembering اللہ تبارک و تعالیٰ، if I call someone the person should give me answer but I am calling اللہ تبارک و تعالیٰ continuously، اللہ is not لائنگ میں، تو اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ میسج دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم نے پہلی مرتبہ اللہ کہا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور دوسری مرتبہ جب تم نے دوبارہ اللہ کہا یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ میں حاضر ہوں، بندہ کیا چاہیے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو ذکر کی توفیق مل جائے یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر بھی آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ذکر کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہے، ایک صحابی نے آ کر فرمایا یا ابو الدرداء فلاں آدمی نے 100 غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، 100 غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے بہت بڑا نیک عمل کیا، بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ عمل کیا، لیکن اس سے بھی بڑا عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں صفحہ 344 کے اوپر دوسرے جلد میں نقل فرمائی ہے، اور اس کو بخاری میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں کہاں ہے ذکر کی مجلس، کہاں ہے اللہ کو یاد کرنے والے، جب وہ تلاش کر لیتے ہیں تو فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاتے ہیں، پھر پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک گویا کہ ایک پردہ بن گیا اس مجلس کی چاروں طرف، جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا، اللہ نوز ایوری تھنگ، اسٹل اللہ تعالیٰ آسکنگ دا اینجل کہ تم کہاں سے آئے، ویئر ڈیڈ یو کم فروم؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم تو ایسی جگہ سے آئے جہاں بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کرتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کیا چاہتے ہیں، پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے وہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا اللہ اگر آپ کو دیکھ لیتے تو یقیناً یقیناً وہ ہر وقت تیرا ذکر کرتے رہتے، شوق سے اور اچھی طریقے سے تیری رضامندی کے لیے تیرا ذکر کرتے رہتے۔ فرمایا اور کس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں؟ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو ان کو بتاؤ تو ان کو کیا انہوں نے مجھے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو بالکل گناہ کا کام نہ کرتے، ہر وقت تیری یاد میں لگے رہتے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہتے، جہنم سے دور ہونے کے سامان تیار کرتے رہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں سنو فرشتو ان ذکر کرنے والے کو میں نے معاف کر دیا، ساروں کو معاف کر دیا۔ آگے فرمایا بحقی کی روایت ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے تھے وہ ذکر کے لیے نہیں آئے ہوئے، تو ویسے ہی آئے تھے، کوئی اور نیت تھی ان کی۔ دا سم پیپل جوائن ان دا گیدرنگ دا انٹینشن واز سم تھنگ ایلس ناٹ ٹو جوائن ان دا ذکر ان دا ریمبرنس آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرماتے ہیں اگرچہ ان کا انٹینشن دوسرا تھا لیکن اس ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑ گئے، ان کی برکت ان کی بھی مغفرت کر دی اللہ پاک۔ تو فذکرونی اذکرکم، اس لیے اللہ فرماتے ہیں بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر وہ زبان سے مجھے یاد کرتے ہیں یعنی دل میں مجھے یاد کرتا ہے، اف یو ریمبر اللہ تبارک و تعالی ان ہز ہارٹ، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، بندہ اگر دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، کیا نعمت ہوگی؟ فرما اگر بندہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، من تقرب الی شبرن تقربت الیہ ذرعن، اور جو آدمی ایک بالش میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف من تقرب الیہ ذرعن تقربت الیہ ذرعین، جو میری طرف ایک ہاتھ آتے ہیں میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں، من تقرب الیہ مشین، جو میری طرف چل کر آتا ہے تقربت الیہ ہر ولتن، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور دوڑنا بھی خوشی کے ساتھ کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، خوشی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے اللہ پاک۔ فذکرونی اذکرکم کے بارے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں تو مجھے یاد کرے گا کا مطلب من اطاعنی، تو میری اطاعت کرے گا تو پھر اذکرکم میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ ہاں اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تیری مغفرت کر دوں گا، اگر تو مجھے دنیا میں یاد کرے گا میں تجھے موت کے وقت یاد کروں گا، اگر تو مجھے دنیا میں یاد کرے گا میں تجھے قبر میں یاد کروں گا، اگر تو مجھے دنیا میں یاد کرے گا میں قیامت کے دن جب قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہوگا اس وقت میں تجھے یاد کروں گا، تیری مغفرت کر دوں گا، اگر تو دنیا میں مجھے یاد کرے گا تو پل صراط پر میں تجھے یاد کروں گا اور قیامت کے اندھیرے میں یاد کروں گا۔ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کر، ناشکری نہ کر۔ جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو یقیناً اللہ پاک اس کو خطرناک عذاب دیتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی چار چیزیں ایسی ہے جس کو مل گئی، جس کو جو آدمی چار چیزیں مانگتا ہے اللہ اس کو چار چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، جو آدمی if a person asks four things by اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ grants him four things، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو اس کے ساتھ بیان فرمایا۔ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے فذکر، دیکھو یہاں پر فذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرتا ہے تو میں تیرا ضرور ذکر کروں گا، ضرور ذکر کروں گا۔ دوسری بات فرمایا اگر تو میرا شکر ادا کرے گا تو لذیذ انکم میں تجھے اور دوں گا، میں تجھے اور دوں گا۔ اور تیسری بات ادعونی استجب لکم، تو میری دعا تو میرے سامنے مانگے گا، اف میں دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو دعا کرے گا تو اللہ فرماتے فوراً استجب لکم میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی استغفار، انہو کان استغفرو ربکم انہو کان غفارا، تو اپنے رب سے استغفار کیا کر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اپنے رب سے استغفار کیا کر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ چار چیزوں کو اللہ نے چار چیزوں سے بیان کیا، تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، تو یہ کرے گا تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو وہ دل عطا فرمائے، یعنی شکر کرنے والا دل عطا کر دے اور ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے، ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے اور شکر کرنے والا دل عطا فرما دے اور صبر پر مصیبت پر صبر کرنے والا بدن عطا فرما دے اور ایسی بیوی عطا فرمائے جو شوہر کے کسی کام کے اندر خیانت نہ کرے، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا تو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے بھائیو دیکھو، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، دیکھو اس کو کارپیٹ کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، گاڑی کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، دنیا میں دیکھو سونے کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتا ہے، لوہے پر زنگ چڑھ جائے اس کو بھی صاف کرنے کے لیے، دنیا میں ہر چیز جس پر کوئی سیکل اور زنگ چڑھ جائے صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر دل کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پالش ہے. اللہ ہر وقت ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. تو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا شکر ادا کر، ناشکری نہ کیا کر. جو آدمی ناشکری کرتا ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بندے کو کسی بھی عمل کی توفیق ہو جائے تو اس پر فوراً اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. بعض مرتبہ کہتا ہے نا کہ بس کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ دکان میں برکت نہیں ہو رہی، کچھ یہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ وہ نہیں، یہ ناشکری کر. اگر یوں کہتا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی پوچھے بھائی کیسا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتا تو یقین اللہ اس کو اور زیادہ دیتا. لیکن اگر یہ ناشکری کرتا ہے، تکفرون ناشکری کرتا ہے، تو جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی اس کو مدد نہیں ہوتی ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او ایمان والو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ سہارا حاصل کرو. اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ، پہلے تو صبر کیجیے. صبر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. بخاری شریف میں فرمایا کہ صبر سے بڑھ کر اس امت کو کوئی بڑی چیز نہیں دی گئی ہے. ہاں، صبر سے بڑھ کر، بخاری کی روایت ہے، صبر سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں دی گئی ہے. صبر بہت بڑی چیز ہے جو اس امت کو دی گئی. اگر آدمی صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ پاک اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. بغیر حساب کے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے لا ایمان لمن لا صبر له، اس آدمی کا کامل ایمان نہیں جس کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر نہیں ہے تو اس کا کامل ایمان نہیں ہے. صبر بہت بڑی دولت ہے. آدمی پر جب بھی مصیبت آ جائے آدمی کو صبر کرنا چاہیے. لیکن اس کے بہت سارے صبر کی اقسام ہیں جس کو مفسرین نے بلکہ احادیث میں بیان فرمایا ہے. ایک تو فرمایا صبر على المصیبت ہے، دوسرا ہے صبر على الطاعت ہے، تیسرا ہے صبر على المعصیت ہے. صبر على المصیبت کے اوپر، یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، حدیث میں فرمایا، اس روایت کو نقل کیا علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اور تنبیہ الغافلین میں، اس روایت کو حدیث کی، یعنی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، پہلے حدیث نقل فرمائی کہ جو آدمی مصیبت پر صبر کرتا اللہ اس کو 300 درجے بڑھا دیتا ہے. آگے فرمایا جو اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، میں بھی بتاؤں گا کس طرح اطاعت پر صبر ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا اللہ اس کے 600 درجے بڑھا دیتا ہے. اور جو گناہ پر صبر کرتا ہے، گناہ چھوڑنے پر صبر کرتا اللہ اس کے 900 درجے بڑھا دیتا ہے. صبر على المصیبت کیا ہے؟ صبر على اطاعت کیا ہے؟ صبر على المعصیت کیا ہے؟ صبر علی المصیبت تو یہ ہے اگر گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ کٹ گیا، ہارٹ ٹوٹ گیا، اب یہ کوئی نہ واویلا کر رہا ہے، نہ کوئی شور مچا رہا ہے، نہ کوئی کمپلین کر رہا ہے، کوئی چیز نہیں، کمپلین کرنی بھی نہیں چاہیے. رابعہ بصریہ کیا فرماتی ہے؟ رابعہ بصریہ فرماتی ہے، بلکہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، رابعہ بصریہ تو یوں فرماتی ہے کہ ساری زندگی میری نعمت کھائی کھائی کھائی، دانت گز گئے، کبھی میرا شکر ادا کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی ہے. اور ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اللہ نے الہام کے ذریعے سے مجھے بتایا، جس کو حکیم الامت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الہام کے ذریعے سے فرمایا. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے، کبھی دروازے بند کر کے، کبھی کھڑکیاں بند کر کے گناہ، کبھی گھر کے اندر، کبھی گھر سے باہر، کبھی دل کے اندر، کبھی دماغ کے ذریعے سے، کبھی آنکھوں سے، نہ معلوم کیسے کیسے گناہ کرتا رہتا ہے. جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ گھر گھر جا کر میری شکایت کرتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ گھر گھر جا کر میری شکایت کرتا ہے کہ میرا تو یہ ہو گیا، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، گھر گھر جا کر میری شکایت کرتا ہے. اس نالائق کو معلوم نہیں ہے کہ رات دن تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں نے کسی فرشتوں کے سامنے اس کی شکایت نہیں کیا ہے، کسی کے سامنے اس کی شکایت نہیں کی ہے. تو صبر علی المصیبہ، جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس چپل نہیں تھے. شیخ سعدی کے بارے میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے فارسی کے اندر اگر کسی کی باتیں زیادہ پسند ہیں تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی باتیں ماشاءاللہ بڑی عمدہ ہے، ان سے بھی زیادہ مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی باتیں پسند ہے. شیخ سعدی فرماتے ایک مرتبہ میرے پاس چپل نہیں تھے، میں اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، آج میرے پاس چپل بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہوا میں مسجد میں پہنچا، صحن میں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اس کے تو دونوں پیر ہی نہیں ہیں، he had no leg. تو میں نے اللہ سے کہا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، چلو میرے پاس چپل نہیں ہے، میں بغیر چپل سے چل سکتا ہوں، اس بندے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے چل سکے گا. تو آدمی کبھی کبھی ایسی نعمتوں کو، ایسی چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کا یعنی اس طرح صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا چاہیے اور دینی معاملات میں اپنے سے بڑے کو دیکھنا چاہیے. دنیاوی معاملات میں اگر کسی کے بنگلے کو دیکھے گا تو اپنی جھوپڑی بھی توڑ دے گا. دنیاوی معاملات میں اپنے سے غریب کو دیکھنا چاہیے کہ چلو میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. تو آدمی اس طریقے سے کرے گا تو اس کو شکر کی توفیق ہوگی. اور دینی اعتبار سے اپنے سے بڑے والے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی تہجد پڑھتا ہے، میں تو تہجد نہیں پڑھتا ہوں، چلو مجھے بھی تہجد پڑھنی چاہیے. یہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مجھے پاس ٹائم نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کا، چلو مجھے بھی کرنا چاہیے. اگر آدمی اس طریقے سے کرے گا تو اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. تو جیسے میں نے ابھی مثال دی، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے مثال کے طور پر، اور ایکسیڈنٹ کے اندر اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اس کو یوں کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دونوں ہاتھ دیے ہیں، اور ایک ہاتھ دیا ہے، دو پیر ابھی باقی ہے، میں ختم تو نہیں ہو گیا. اس طرح کہہ کر اپنے دل کو اور نفس کو بہلاتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے. الصبر عند الصدمت الاولى، الصبر عند الصدمت الاولى، صبر کیا جاتا ہے پہلی مرتبہ، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، روتا ہے، he's crying one way. اب یہ ٹائرڈ ہو گیا، کوئی آنسو باقی نہیں، تو اب کہتا میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو پہلے ہی وہلے میں یوں کہے اللہ میں صبر کرتا ہوں کہ یہ تیری نعمت ہے تو نے لے لیا. ایک دن ایسا بھی آئے گا تو مجھے بھی لے لے گا، اس طریقے سے مجھے بھی لے لے گا. تو آدمی کو صبر پہلی مرتبہ کرنا چاہیے. تو صبر علی المصیبت، کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو، اور یوں کہو اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ وہ آیت بھی آگے آ رہی ہے، اس پر میں تفصیل سے بیان کروں گا جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اوپر کیا فرمایا ہے. تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے. دوسرا ہے صبر علی الاطاعت. صبر علی الاطاعت ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حدیث ہے مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی ریاض الصالحین میں مشکار میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے یہ بات بتاؤں کہ اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے اور جنت میں تیرے درجے بلند کر دے, کیا وہ بتاؤں وہ عمل تجھے بتاؤں؟ Can I show you such a good actions and amal? If you do, then Allah Ta'ala forgive your entire past sins. And Allah Tabarak wa Ta'ala raise your status in Jannah. کیا میں تجھے بتاؤں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ. صاحب نے فرمایا بتا دیجئے. فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر, you must make وضو properly, اچھی طرح وضو کر اور وضو کرنے کے بعد مسجد, اب کہتے ہیں وضو کر, اس طرح وضو کر آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگرچہ تجھے وضو کرنا ناپسندیدہ ہو. اس پر محدثین فرماتے ہیں, جیسے مثال ہمارے یہاں لندن یا یو کے کی یہاں لے لو, اتنی ٹھنڈی کینیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے, ٹھنڈی اتنی زیادہ ہے کہ آدمی اٹھ کر غسل کرنا پسند نہیں کرتا, آدمی اٹھ کر وضو کرنا پسند نہیں کرتا, گھر پر بیٹھے نماز پڑھنا یعنی بعد میں پڑھ لوں گا, اس لیے کہ ٹھنڈی بہت ہے اور پھر گھر بھی دور ہے, وہاں سے پھر مسجد کی طرف جانا, ٹھنڈی کے اندر جانا. تو ایسے وقت میں آدمی مجاہدہ کرے, صبر کرے اپنے نفس کے اوپر اور کنٹرول کر کے یوں کہے کچھ پرابلم نہیں ہے, تو اللہ کا حکم ہے, دس از اے حکم آف اللہ تبارک و تعالیٰ, آئی ہیو ٹو میک وضو, آئی ہیو ٹو پرفارم مائی نماز, آئی ہیو ٹو باف, یہ اڑ جائے غسل کر لے وضو کر لے اور پھر چلتا ہوا مسجد کی طرف جائے, اللہ اکبر, ایک ایک قدم کے اوپر اللہ پاک اس کے کہیں گناہ کو معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ کو تو معاف ہی کر دیتا ہے, اس کے کتنے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ آدمی پر جب بھی مصیبت آئے, یہ تو ہے صبر علی الاطاعت ہے, تیسری ہے صبر علی المعصیت ہے. صبر علی المعصیت کیا ہے؟ آدمی کا دل یہ چاہتا ہے میں, یا اس کا دیزار نفس یہ کہتا ہے یہ گناہ کا کام کر لینا چاہیے, جی یہ گناہ کا کام کر لینا چاہیے. جیسے ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب عجیب مثال دیتے ہیں اس کے اوپر, فرمایا ایک آدمی کو نظر بد کی عادت ہو گئی, چونکہ حضرت کا بیان یہی ہوتا ہے ہر وقت, ایک آدمی کو نظر بد کی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی باہر جاتا ہے عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے, جب بھی باہر جاتا ہے لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے, گویا کہ آنکھوں سے زینا کرتا ہے, دماغ سے بیٹھ کر سوچ کر زینا کرتا ہے, کان سے زینا کرتا ہے سن کر کے ان لوگوں کی آواز یا گانے وغیرہ, جی منہ سے بھی زینا کرتا ہے, ناک سے بھی زینا ہوتا ہے, بہت سارے طریقے ہیں زنا کے جس کو بخاری شریف نے تفصیل سے نقل فرمایا ہے کہ آنکھوں کے بھی زنا ہے, کان کے بھی زنا ہے, منہ سے بھی زنا ہے, دماغ کے بھی زنا ہے, دل کا بھی زنا ہے, سوچتا رہتا ہے اس عورت کے بارے میں, نامحرم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا آنکھوں سے دیکھتا رہتا, اگر یہ عادت ہو گئی, اب یہ باہر نکلا اچانک کوئی عورت ہے اور یوں کہے اللہ حول ولا مجھے دیکھنا نہیں ہے, اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لی, یہ گویا صبر علی المعصیت ہے, اس نے معصیت پر کنٹرول کر کے صبر کیا, اللہ اس کی اس نگاہ نیچی کرنے کے اوپر ایمان میں حلاوت نصیب فرمائیں گے, سویٹنس چاشنی, ایمان کو میٹھا یعنی اس کو اور زیادہ اللہ اس کے ایمان کو مضبوط فرما دیں گے. اور ایک مرتبہ اللہ جس کو ایمان میں حلاوت نصیب فرما دے, خدا پاک کی قسم ہمارا حضرت فرماتے ہیں وہ اس آدمی کی موت ایمان کے ساتھ آئے گی, ایمان کے ساتھ اس کی موت آئے گی. تو یہ ہے صبر علی المعصیت, یہ بہت لمبا ہے یہ مضمون, انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے, ابھی یہیں پر اسٹاپ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب یہ ہے کہ صبر کے اور بھی بہت سارے اقسام ہیں, انشاءاللہ میں تفسیر سے بیان کروں گا اب کون سے صبر یہاں مراد ہے اور نماز سے کون سی نماز مراد ہے. اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا جب مصیبتیں آتی تھی کفاروں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے, مقامی لوگوں سے اور غیر مقامی لوگوں سے, طائف والوں سے یا یہودیوں سے, اہل کتاب سے تکلیف ہوتی, اللہ کے رسول کیا فرماتے, بیمار ہوتے تو کیا فرماتے تھے, یعنی کس طرح حضرت کا عمل تھا, کس طرح نماز پڑھتے, پریشانی کوئی آ جاتی تو کیا ہوتا, غم ہوتا تو کیا ہوتا, یہ تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, انشاءاللہ کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ہم سب جو بات کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل کرنا ہے, ہو گئی ہے تشکیل, ان شاء اللہ بھی ہماری جماعت آئی ہوئی ہے, کھڑے ہو جائیے جی جی, آ جاؤ ٹھیک ہے.